بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد للإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمة الله عليه، كيس عظيم كتاب كشرح كدرس جاريه. وبشر درس مهم بعد كرهت باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. بارش اور ستاروں کے متعلق ہم بات کر رہے تھے پچھلے درس میں، اور بعض اہم باتیں بیان کی ہیں. آج کی اس نشست میں درس کو آگے بڑھاتے ہوئے شیخ صاحب فرماتے ہیں: وَلَهُمَا عَنْ زَيْد ابن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ قال. لَهُمَا یعنی ان دونوں نے روایت کیا. اور جب شیخ صاحب اپنی کتاب میں یہ یوں بیان کرے لہما، تو اب جاننا کہ بخاری مسلم ہے. کتاب التوحید میں جب فی الصحیح یعنی صحیح بخاری، لہما یعنی بخاری مسلم. عن زید بن خالد الجوہنی معروف و مشہور صحابی ہیں، ان کی وفات سن 68 ہجری میں ہوئی. فرماتے ہیں: قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر رات بارش ہونے کے بعد ہمیں صبح کی نماز پڑھائی. صلى لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الصبح بالحديبیہ على اثر السماء كانت من الليل. فلما انصرف اقبل على الناس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: فقال هل تدرون ماذا قال ربكم. کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالی نے کیا فرمایا ہے، تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ قالوا، صحابہ کرام نے عرض کی: اللہ و رسول ہو اعلم، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے: اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندوں میں سے بعض نے مجھ پر ایمان کی حالت میں صبح کی اور بعض نے کفر کی حالت میں. فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. ان میں سے جنہوں نے کہا کہ ہم پر اللہ تعالی کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی، وہ میرے مومن ہیں اور ستاروں کے کافر. واما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. اور جنہوں نے کہا کہ ہم پر بارش ستاروں کی وجہ سے برسی ہے، وہ میرے کافر ہے، وہ میرے کافر ہوئے اور ستاروں پر ایمان لائے. اس حدیث مبارکہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابی ہمیں خبر دے رہے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کی جگہ پر، اور حدیبیہ آپ جانتے ہیں وہ جگہ ہے جہاں پر آج جدہ کی چیک پوسٹ ہے مکہ جاتے ہوئے، اسے شمیسی کہتے ہیں، یہ حدیبیہ ہے. تاریخ میں اس کا نام یا احادیث میں اس کا نام حدیبیہ تھا، اس جگہ کا نام. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حرم کی حدود کا آغاز ہوتا ہے، یعنی حدیبیہ حرم سے باہر ہے، اب حدیبیہ کے فوراً بعد حرم کی حدود شروع ہو جاتی ہے. اور سن 8 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کی طرف گئے عمرے کی نیت سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ عمرہ کر رہے ہیں، تو صحابہ کرام جب خبر دی تو صحابہ کرام خوش ہوئے کہ کئی سال گزر گئے، اب 8 سال گزر گئے کعبہ کو دیکھا نہیں، جب سے ہجرت ہوئی ہے صحابہ کرام ترستے تھے طواف کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھنے کے لیے. تو جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ عمرہ کر رہے ہیں، اور انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، وحی کا ایک ذریعہ خواب بھی ہے نبی کے لیے، یاد رکھیں. تو اس کی دلیل آپ جانتے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، خواب میں دیکھا اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو بیٹا بھی جانتا تھا باپ بھی جانتا تھا کہ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ 1400 کے قافلے سے روانہ ہوتے ہیں مدینہ سے مکہ کی طرف عمرے کی غرض سے، عمرے کی نیت سے، اور اپنے ساتھ قربانی کا جانور بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں تاکہ کافر جو دشمن ہے مشرکین مکہ جو ہے وہ یہ راہ سمجھے کہ جنگ کے لیے آئے ہیں. اور مشرکین مکہ کعبے کی تعظیم کرتے تھے، مشرک بھی تھے لیکن تعظیم اللہ کے گھر کی کرتے تھے، اور جو جانور اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف جاتا تھا قربانی کے لیے اس کی بھی تعظیم کرتے تھے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حکمت عملی تھی، اب ہمارے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، ہم تو قربانی کے جانور ساتھ لے کے آئے ہیں، اب ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، یہ پیغام تھا ان کے لیے، کیونکہ اس سے پہلے جنگ بدر گزری ہے، جنگ احد گزری ہے، جنگ احزاب گزری ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی عطا فرمائی ہے، اور کافر تو ابھر رہے تھے مشرکین عرب بدلہ لینے کے لیے. اب ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ عمرہ کرنا ہے، سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے جاتے ہیں، لیکن مشرکین جو ہے وہ روک دیتے ہیں حدیبیہ کے مقام پر اور عمرہ نہیں کرنے دیتے. لمبا قصہ ہے، الغرض کہ عمرے سے روک دیا جاتا ہے، اور وہاں پر ایک عہد ہوتا ہے، صلح نامہ ہوتا ہے، ایک معاہدہ ہوتا ہے، ایک طرف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری طرف مشرکین عرب ہیں، اور وہ معاہدہ لکھا جاتا ہے، آج بھی احادیث کی کتابوں میں معاہدہ موجود ہے صلح الحدیبیہ کے نام پہ، اور اس میں بہت ہی کٹھن شرطیں تھیں، کٹھن شرطیں تھیں مسلمانوں پر، ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اگر مسلمان شرک کا راستہ اپنانا چاہے تو واپس نہیں جائے گا مدینہ کی طرف، لیکن اگر کوئی مشرک اسلام قبول کر لے تو اسے واپس مکہ آنا پڑے گا. عجیب سی بات ہے. ظاہراً تو ذلت نظر آتی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اسے ظاہر کو دیکھ کر بعض صحابی کو بھی تعجب ہوا، ان میں سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی تھے. عرض کرتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں وہ باطل پہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حق پہ وہ باطل پہ، کیا غلب حق کا نہیں ہوتا تو ہم کیوں اپنا سر جھکائیں ان کے سامنے، کیوں ذلت کا راستہ ہم اختیار کریں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب ضرور کرے گا. سید بکر صدیق کی طرف جاتے ہیں، یہی بات کرتے ہیں، کیا ہم حق پر نہیں وہ باطل پہ نہیں، یعنی سفارش کریں تھوڑا سا کہ آپ سے تھوڑا سا نظر ثانی تو کریں، ہو سکتا ہے آپ کی بات مان لیں. ہم آئے کیوں ہیں؟ اور یاد رکھیں، اس سے پہلے بیعت رضوان بھی ہو چکی ہے درخت کے نیچے، کہ ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں، اور جان دیں گے تو جنت ہے نا، تو پھر کیوں ایسی شرطیں ہم مانیں؟ زندہ ہیں تو عزت کے ساتھ، مریں گے تو جنت میں، لیکن یہ راستہ کیوں اپنایا جا رہا ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہی بات فرمائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ضرور کامیاب کرے گا، سبحان اللہ. اسی موقع پر ابو بصیر آتے ہیں، ہشام بن عمر کے بیٹے، ہشام بن عمر معاہدہ لکھ رہے ہیں، بیٹا مسلمان ہوا، ہتھکڑی لگی ہوئی ہیں اور جسم پر کوڑے کے نشان ہیں، وہ روتا ہوا آیا ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں کہ اب مجھے نجات مل گئی ہے، اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور 1400 کا لشکر ہے میرے ساتھ، اب یہ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں، آج میں ان سے نجات حاصل کر کے رہوں گا، یہ خوشی لے کے آئے تھے. ابھی وہاں پر عہد نامہ لکھنا شروع نہیں ہوا، ابھی شرطیں ڈسکس ہو رہی ہیں. تو اب وزیر آتے اور گھٹنے کے بل گر جاتے ہیں، اس کو باپ دیکھتے اسے مارتا ہے. بیٹا مسلمان ہوا، باپ ابھی مسلمان نہیں ہوا، باپ نے بیٹے کو قید کر کے رکھا ہے اور اسے روزانہ مارتا ہے تاکہ وہ اس دین کو چھوڑ دے، حق کو چھوڑ دے. ظلم کی انتہا دیکھیں. بیٹا چاہتا ہے کہ ایمان والے زندگی گزارے، عزت والی زندگی گزارے، اور باپ چاہتا ہے نہیں، تم اندھیرے میں رہو، شرک اور بدعات و خرافات میں رہو، یہ ذلت کی زندگی بسر کرتے رہو، مجھے منظور ہے. تعجب کی بات ہے. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھو ہشام، ابھی معاہدہ لکھا نہیں گیا، شرطیں تو ہم نے منظور کر لی ہیں، اسے چھوڑ دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رحمت للعالمین ہے، اس کافر کے بیٹے پر رحم کر رہے ہیں، اس کافر کو اپنے بیٹے پر رحم نہیں آ رہا. تو اس نے کہا نہیں، معاہدہ ہو چکا ہے، لکھیں یا نہ لکھیں معاہدہ تو ہو چکا ہے، یہ واپس نہیں جائے گا، میں اسے تمہارے حوالے نہیں کروں گا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عزیز حلی سے بخاری کی روایت ہے، صرف میرے لیے، یعنی دوسرے لفظوں میں مجھے تم لوگ صادق امین کہتے تھے جاہلیت میں، اسلام سے پہلے، اگر میری کوئی عزت تمہاری نظروں میں ہے تو اسی کی وجہ سے میں تمہیں کہہ رہا ہوں، صرف اسے ایک ایکسپشن ہے اسی عہد نامے سے، مجھے اپنے بیٹے میرے حوالے کر دو، میں اسے عزت دینا چاہتا ہوں، اسے اس عذاب سے نکالنا چاہتا ہوں، اسے مشقت ذلت زندگی سے دور کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے نہیں، نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام وہاں پہ کھڑے تھے، صحابہ کرام رو پڑے جب اس منظر کو دیکھا. پھر سیدنا عمر بن خطاب نے یہ بات فرمائی جو میں نے بھی بیان کی ہے، سیدنا علی عہد نامہ لکھ رہے ہیں، معاہدہ لکھا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال واپس چلے گئے، کیونکہ معاہدے میں یہ تھا کہ اس سال میں آپ لوگ عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال میں آپ لوگ آئیں گے، ہم 3 دن کے لیے مکہ شہر چھوڑ دیں گے، حرم کو چھوڑ دیں گے، تم لوگ اپنا عمرہ کر کے چلے جانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے. تو اسی حدیبیہ کے موقع پر جب نماز کا وقت ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، تھوڑا سا آگے جا کے حرم کے حدود میں جا کے نماز پڑھتے، جیسے کہ بعض روایت میں آیا ہے، اور اس سے بعض علماء نے اخذ کیا ہے کہ حرم کی حدود کے اندر ایک نماز جو ہے وہ 1 لاکھ کے برابر ہے. اس کے علاوہ صرف حرم کی بات نہیں ہو رہی، مسجد مکی کی بات نہیں ہو رہی، حرم کی حدود میں. وہ ان دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی پیش کرتے ہیں، آخر وجہ کیا تھی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کی جگہ کو چھوڑ کے چند قدم آگے چل کے پورے صحابہ کا 1400 کا لشکر لے کے اس جگہ پہ نماز نہیں پڑھتے، اگرچہ ساری زمین پاک ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مسجد و طہورہ ہے، لیکن آگے بڑھ کر نماز پڑھنے کی کوئی خاص وجہ تھی. وجہ کیا تھی کہ وہاں پر نماز کا جو اجر وہ یہاں پہ نہیں ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس رات میں بارش ہوئی، صبح جب نماز پڑھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز پڑھنے کے بعد اپنا رخ صحابہ کرام کی طرف کرتے ہیں، اور یہ سنت ہے امام کے لیے کہ جب وہ نماز سے فارغ ہو جائے اپنا رخ مقتدیوں کی طرف کر لے. یعنی کتنے دیر بیٹھے گا، 3 مرتبہ استغفار پڑھے گا، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، پھر اپنا چہرہ جو ہے وہ مقتدیوں کی طرف کر لے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ دیکھیں، رب کا لفظ جو ہے یہاں پر اس کی حکمت ہے. آپ سب فرما سکتے تھے کہ تمہارا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، لیکن بات جب ربوبیت کی آتی ہے تو اس کے پیچھے ایک راز ہوتا ہے کہ اس میں خالق، مالک، تدبیر کرنے والا، بارش کا مالک، نفع نقصان کا مالک، زندگی موت کا مالک، مشکل کشا، حاجت روا، یہ سارا مفہوم پایا جاتا ہے. تم لوگ جانتے ہو تمہیں رب نے کیا فرمایا ہے؟ جواب میں صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، اللہ رسول عالم، اللہ تعالیٰ جانتے ہو اور اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہے. تو نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یعنی اس کے کہتے ہیں حدیث قدسی، جو قرآن مجید کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا فرمان، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں، کہ میرے بندوں میں سے اس صبح کے وقت دو قسم کے میرے بندے ہیں جن پر یہ صبح آئی ہے. پہلے قسم ایسے بندے ہیں جو مومن ہیں، جو مجھ پر ایمان لے کے آئے اور تاروں کو جھٹلایا اور تاروں پر کفر کیا، کفر یعنی جھٹلایا. اور دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جن کی صبح اس حالت میں ہوئی کہ وہ کفر کیا، انہوں نے کفر کیا اور تاروں کی تصدیق کی، تاروں پر ایمان لے کے آئے. آخر وہ کون سا عقیدہ تھا جس کی طرف نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم متوجہ کر رہے ہیں صحابہ کرام کو؟ بعض لوگوں کے نزدیک، میں جب پہلے بھی بیان کیا تھا، جاہلیت کے امور میں سے تھا. مشرکین جو عرب تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ بارش تاروں کی وجہ سے آتی ہے، بارش تب برستی ہے جب تارے چاہتے ہیں، جب تارے نہیں چاہتے بارش نہیں برستی. تو اصل مالک بارش کا تارے ہیں. تو جن لوگوں نے یہ عقیدہ رکھا ہے کہ بارش آئی ہے تاروں کی وجہ سے، اس عقیدے سے، تو وہ کافر ہے. بعض لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ بارش تو اللہ تعالیٰ، بارش کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن یہ تارے سبب ہیں. پہلی صورت کفر اکبر کی، دوسری صورت کفر اصغر کی ہے، شرک اصغر یا کفر اصغر. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمائی اور یہ فرمایا کہ تمہارا رب فرما رہا ہے، جو بارش کا اصل مالک ہے وہ فرما رہا ہے، جو مشکل کشا اور حاجت روا ہے. میرے بھی سب سے بڑی مشکل اور سب سے بڑی حاجت تب پیش آتی ہے جب قحط سالی ہوتی اور پانی کی بوند نہیں ہوتی، لیکن جب اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں تو یہ زمین بھی زندہ ہو جاتی ہے اور اس زمین کے اوپر ہر وہ چیز جو زندہ ہے، جو مرنے والے تھے پانی کے بغیر، وہ دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے، اس میں دوبارہ سے رونق آ جاتی ہے. تو اس باطل عقیدے کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. تفصیل میں پیچھے درس میں بیان کر چکا ہوں کتنی قسمیں ہیں. تین قسمیں ہیں، ایک کفر اکبر ہے، دوسرا کفر اصغر، اور تیسرا جو ہے وہ جائز ہے. جائز کب ہوتا ہے؟ جب یہ عقیدہ نہ رکھا جائے کہ تارے خود مالک ہیں بارش کے، اور یہ بھی نہ ہو کہ یہ سبب ہیں، بلکہ صرف یہ محض عقیدہ ہو یا نظریہ ہو کہ تارے جو ہیں وہ حرکت کرتے ہیں، اور جب فلاں تارہ حرکت کر کے فلاں جگہ پہ جاتا ہے تو پھر بارش کے امکان ہوتے ہیں، کیونکہ تارے علامات ہیں، نشانیاں ہیں. وہ تجربے کی بنیاد پر بعض لوگ جانتے ہیں کہ جب یہ تارے ہلتے ہیں اور تو ان کے اس ہلنے سے، اس حرکت سے موسم تبدیل نہیں ہوتا، حرکت سے تبدیل نہیں ہوتا، لیکن نشانی ہوتی ہے جب یہ تارے اس طریقے سے جاتے ہیں. جیسے سورج کو دیکھ لیں آپ، میں موٹی سی مثال دوں، جب سورج غروب ہو جاتا ہے موسم تبدیل ہوتا ہے کہ نہیں، سردی ہو جاتی ہے، ٹھنڈک ہو جاتی ہے، اور جب سورج درمیان میں ہوتا ہے تو گرمی ہوتی ہے کہ نہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ سورج ہی مالک ہے گرمی کا، سردی کا نہیں. سورج تو ایک سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پیدا ہی ایسے کیا ہے کہ اس کی حرکت سے ٹیمپریچر بھی تبدیل ہوتا ہے. تو یہ عقیدہ رکھنے کو کفر ہے کیا؟ یہ تو نظریہ، تو حق ہے. تو یہ تو بڑی مثال، اس طریقے سے بڑے تارے جو ہیں اس طریقے سے ان کی حرکت سے بھی بارش جو ہے برستی ہے، لیکن وہ مالک نہیں ہے اس کے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس حرکت سے بارش نہ آئے. پھر میں نے دوسری مثال دی کہ ڈاکٹر ہے، وہ کیسے بتاتا ہے کہ فلاں مریض کو ٹی بی ہے؟ کیسے پتا چلتا ہے؟ غیر غیب جانتا ہے کیا؟ تو اس کی بعض علامات ہوتی ہیں، وہ دیکھ لیتا ہے، وہ بتاتے اسے ٹی بی ہے. اب علامات کی وجہ سے ٹی بی نہیں ہوئی، ٹی بی کی وجہ سے علامات ہوئی ہیں، ہم الٹا سمجھتے ہیں، یہ مسئلہ ہے ہمارا. اس حدیث میں جو اہم پیغام ہے، فوائد ہیں، نمبر ایک، امام کے لیے مستحب ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد مقتدی کی طرف اپنا رخ کرے. امام کے لیے مستحب ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد مقتدی کی طرف اپنا رخ کرے، فرض نمازوں کے بعد. ہاں ظاہر باجماعت فرض ہی ہوتی ہے نا، ساری نمازیں جتنی بھی ہیں. اگر یہ دلیل نہ ہوتی، بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، دیکھیں جو شرعی امور ہوتے بغیر دلیل کے ہم کر نہیں سکتے، اگر یہ دلیل نہ ہوتی تو کوئی کسی امام کے جائز نہ ہوتا کہ اپنا رخ پھیر کے بیٹھ جائے مقتدیوں کی طرف. تو یہ حدیث دلیل ہے. اگر کوئی شخص کہے کیوں امام رخ پھیرتا ہے اپنا، تو ہم یہ حدیث بیان کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ جو ہے مقتدیوں کی طرف کر لیا تھا نماز سے فارغ ہونے کے بعد. نمبر دو، علم میں شوق پیدا کرنے کے لیے، طلب علم میں شوق پیدا کرنے کے لیے استجوابی طرز عمل مستحب ہے. استجوابی کا مطلب کہ سوال پوچھ کر آپ کوئی چیز بتانا چاہتے ہیں طالب علم کو، سوالی انداز میں، استجوابی سوالی انداز، سوالی انداز جو ہے مستحب ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا رب، تمہارے رب نے کیا فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال پوچھے صحابہ کرام سے. جب آپ سوال پوچھے کوئی چیز بتانا چاہتے ہیں تو اس کا اثر طالب علم کے دل و دماغ میں بہت گہرا ہوتا ہے، اسے یاد کافی دیر تک یاد رہتا ہے. لیکن اگر آپ ویسے خبر دے کے بتاتے ہیں تو اس کا اثر اتنا زیادہ نہیں ہوتا. اور آپ خود ٹرائی کر کے دیکھیں، اور جو تعلیم کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں وہ خود بہتر جانتے ہیں. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نمبر تین سب سے بہترین معلم ہیں. نمبر چار، نمبر تین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین معلم ہیں، سب سے افضل استاد ہیں. نمبر چار، اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا ثبوت کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتے کم ہے علیق بجلالہ سبحانہ و تعالی، مخلوق کے کلام سے ہٹ کر بالکل اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں کم ہے علیق بجلالہ، اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں، کلام فرماتے ہیں. نمبر پانچ، معطلہ کا رد، معطلہ جہمی معتزلی اشاعرہ ماتوریدی جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے صفات کا انکار کرتے ہیں، منکرین کی، منکرین صفات کا رد. معطلہ کہتے ہیں منکرین صفات کو، منکرین صفات کو کیا کہتے ہیں عربی، معطلہ، جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں. یہ تین قسم کے ہیں. جہمی ہیں، انہوں نے سارے کے سارے اسماء و صفات کا انکار کیا. نمبر دو معتزلی ہیں، انہوں نے اسماء کا اقرار کیا لیکن صفات کا انکار کیا. تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ علیم ہے بغیر علم کے، سمیع ہے بغیر سمع کے، بصیر ہے بغیر بصر کے، رحیم ہے بغیر رحمت کے. اب اس معاملے کو وہی حل کر سکتے ہیں، سبحان اللہ. تیسرے نمبر پہ اشاعرہ ماتوریدیہ جو ہیں، یہ دونوں ملتے جلتے ہیں، تھوڑا سا فرق ہے ان کے بیچ میں. انہوں نے اسماء کو ثابت کیا اور صفات میں سے صرف سات صفات کو ثابت کیا، باقی کا انکار کیا. یہ معطل میں شامل ہے. اور ان جن سات صفات کا اقرار کیا ہے، ثابت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کیونکہ عقل بھی اس کی گواہ ہے، اس لیے ہم نے ان صفات کا اقرار کیا ہے، ورنہ یہ بھی اللہ تعالی کی صفات نہ ہوتی، ان کا بھی ہم انکار کرتے. تو عقل کو مقدم کیا نقل پہ، قرآن و سنت پہ. نمبر چھ، صحابہ کرام سب سے بہترین شاگرد تھے. نمبر سات، اگر کسی چیز کا علم نہ ہو تو ادب یہ ہے کہ کہا جائے مجھے علم نہیں ہے. اگر کسی چیز کا علم نہ ہو تو ادب یہ ہے یہ کہا جائے کہ میں نہیں جانتا ہوں یا مجھے علم نہیں ہے. یہ طلب علم کا ادب ہے. بتا رہا ہوں نا وہ بھی آ رہا ہے. نمبر 8 اللہ اعلم کہنے کی اللہ و رسول اعلم کہنے کی تفصیل ذرا جانے. یہ حدیث میں کیا ہے اللہ و رسول اعلم. اللہ و رسول اعلم کہنے کا حکم کیا جائز ہے؟ اگر میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور آپ جو آپ کا جواب نہیں آتا آپ مجھے جواب میں کیا کہیں گے؟ اللہ و رسول اعلم یا اللہ اعلم؟ تو حدیث میں تو اللہ و رسول اعلم ہے, حدیث کی کیوں آپ خلاف ورزی کرتے ہیں؟ اگر میں کہوں کہ میرے پاس دلیل ہے یہ حدیث دلیل ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ بارک اللہ فیک. یہ تب تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں صحابہ کرام کہتے تھے اللہ و رسول اعلم, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد
سوال کا جواب ہی
جی
بتانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اللہ اس کے رسول کو زیادہ بہتر علم ہے اس کا جواب
نہیں. آپ سے کوئی سوال پوچھ رہا ہے آپ کو جواب نہیں آتا, آپ جواب میں کہتے ہیں اللہ اعلم, یہ تو مسلمہ بات ہم جانتے ہیں. یہی کہنا مسنون ہے, بلکہ یہ کہنا واجب بعض اوقات کہ اللہ بہتر جانتا, میں نہیں جانتا ہوں. لیکن یہ کہنا کہ اللہ و رسول اعلم جیسے بعض لوگ کہتے ہیں آج بھی کہتے ہیں بعض صوفی حضرات یہی کہتے ہیں جب سوال پوچھ کہتے ہیں اللہ و رسول اعلم, بھائی اللہ تو اعلم ہے وہ رسول کہاں سے کہتے ہیں؟ حدیث میں موجود ہے. اب حدیث کو اپنی مرضی سے سمجھائے. یہ تب کی بات جو آپ وسلم زندہ تھے حیات ہے. اچھا فرق کیا آپ وسلم کی زندگی میں اور وفات کے بعد؟ کوئی فرق ہے؟ بارک اللہ فیک. وحی نازل ہوتی ہے اور وحی سے آپ وسلم کو علم ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کہاں سے آیا؟ تدرون ماذا قال ربکم؟ آپ وسلم یہ خبر دے رہے ہیں کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے رہے ہیں. یعنی آپ وسلم کو بھی معلوم نہیں تھا جب تک اللہ تعالیٰ نے خبر نہیں دی, اور یہ خبر کیسے پہنچی؟ وحی کے ذریعے سے. وفات کے بعد وحی کے دروازے بند, وحی نازل ہوتی وفات کے بعد. پیارے پیغمبر علیہ وسلم کی وفات کے بعد وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے. اور تیسری دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام سے ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد یوں کہو ایک مرتبہ بھی اللہ و رسول اعلم. علم نہ تو فرماتے اللہ اعلم. اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم صحابہ کرام کے راستے کو اپنائیں. علما انا علیہ واصحابی, یہ صحابہ کرام کا راستہ ہے. چوتھے نمبر پہ امور دو قسم کے ہیں. دینی امور میں, شریعت کے امور میں اگر کوئی سوال ہے بعض علماء فرماتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں اللہ و رسول اعلم, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کامل کر کے گئے کہ نہیں, اور شریعت جو کامل آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے, پوری شریعت کو جانتے تھے, تب آپ یہ کہہ سکتے ہیں اللہ و رسول اعلم. لیکن دنیاوی امور میں اللہ اعلم, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم مطلق نہ تھا. اور جو لوگ کہتے ہیں اللہ رسول اعلم ان کا یہ عقیدہ بھی ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیر مطلق عطا فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہے. وہ یہ باطل عقیدہ ہے, کفری عقیدہ ہے. جی بھائی کہ یہ سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے وحید کا دروازہ تو بند ہو گیا ہے, لیکن معجزے بھی ختم ہو گئے. جی معجزے بھی ختم ہو گئے, ایک معجزہ باقی قرآن مجید, یہ معجزہ ہے. باقی معجزہ تو ختم ہو گیا, کرامات باقی ہیں. اور کرامات کی تفصیل عقیدے کے درس میں آئے گی کہ کرامات کی حقیقت کیا ہے, اس کی ضوابط شرعیہ کیا ہے, صحیح مفہوم کیا, غلط مفہوم کیا ہے. میں مثالوں کے ساتھ انشاءاللہ بیان کروں گا کہ کرامات موجود ہیں. معجزہ اور کرامات میں فرق ہے, دونوں چیزیں جو ہے وہ عقل کو حیران کر دینے والی چیزیں ہیں, عقل کو عاجز کر دینے والی چیزیں ہیں, اسے معجزہ کہا جاتا ہے. انسان عقل عاجز ہو جاتی ہے کہ چاند دو ٹکڑے میں ہو گیا, عقل حیران ہوتی ہے کہ نہیں, عاجز ہوتی ہے کہ نہیں, یہ کیسے ہو گیا؟ نہ تو سائنس یہ پروف کر سکتی ہے اور نہ کسی عقل مند کی عقل اس کو پروف کر سکتی ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ تو عقل عاجز ہو گئی, اسے کہتے ہیں معجزہ. اور معجزہ کا لفظ جو ہے یاد رکھ قرآن سنت میں نہیں ہے, قرآن سنت میں جو لفظ ہے آیت کا لفظ ہے, لیکن لوگوں کو اس لیے ہم معجزہ کہتے ہیں کہ لوگ سمجھتے معجزہ کو ہیں. اور بہت سارے ایسے بعض الفاظ ہیں جو تبدیل ہوئے ہیں, ہم اگر استعمال کریں تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے کرتے ہیں, اگرچہ وہ غلط ہیں. آیت قرآن مجید میں آیت کہیں بھی دکھا ہے معجزہ کہاں پہ ہے؟ آیات ہیں. اس طریقے سے دوسری بات ہے، بعض لوگ پریشان ہو جائیں گے. اب المدینۃ المنورہ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ، اصل آپ جانتے کیا تھا؟ جی المدینہ النبویہ، بارک اللہ فیک، مسجد نبویہ، مدینہ نبویہ تھا، طیبہ تھا، یہ نام موجود تھے. لیکن جب صوفیوں کا زمانہ آیا انہوں نے مدینہ منورہ کہہ دیا، اور ان کا یہ عقیدہ تھا جنہوں نے یہ نام رکھا ہے کہ مسجد نبوی سے آپ سے قبر سے نور نکل جو آسمان کی طرف جاتا ہے، اور جو راہ بھٹکے ہوتے جو حج کے لیے آتے ہیں وہ اس نور کو دیکھ کے مدینہ کی طرف آتے ہیں، اس لیے نام جو مدینہ منورہ ہو گیا. دسویں صدی تک اس کا وجود نہ تھا. مدینہ منورہ کتاب کوئی کھول کے دیکھے، دسویں صدی سے پہلے مدینہ منورہ کا نام نہیں ہے، مدینہ نبویہ، مدینہ طیبہ ہے یا طیبہ کا نام ہے. گیارہویں صدی سے شروع ہوا مدینہ منورہ. بعض لوگ کہتے ہیں یہ گستاخ رسول ہیں، یہ مدینہ منورہ کا نام بھی تبدیل کرنا چاہتے ہیں. بھائی نام ہم تبدیل نہیں کرنا چاہتے، جو نام آپ لوگوں نے تبدیل کیا ہم وہ چاہتے ہیں وہی نام رکھیں جو اصل میں موجود تھا، جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. آپ کوئی حدیث کی کتاب اٹھا کے دکھا دیں کہیں پر ہو المدینۃ المنورہ، حدیث کی کتاب موجود ہیں کہ نہیں؟ صحابہ کرام کے اقوال موجود ہیں، سارے محفوظ ہیں، ایک صحیح سند کے ساتھ دکھا دیں، نہیں ملے گا آپ کو. تاریخ کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، آپ تاریخ کی کتاب اٹھا کے دیکھیں کہیں پر بھی آپ کو مدینہ منورہ نہیں، مدینہ طیبہ یا مدینہ نبویہ ملے گا. اور تیسری بات ہے کہ سیدنا انس بن مالک کی روایت موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، وہ فرماتے ہیں جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو مدینہ روشن ہو گیا، نور سے بھر گیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو مدینہ پر اندھیرا چھا گیا. یہ صحابی کا فرمان ہے. جو نور موجود ہے مدینہ میں وہ توحید اور سنت کا نور ہے، وہ ہم جانتے ہیں، وہ دیکھنے والا حصے نور ہے، جیسے کہ ٹیوب لائٹ جل رہی ہے، جیسے کہ باہر سورج کی روشنی ہے، یہ مطلب نہیں اس نور کا. ہم مانتے کہ توحید کا نور ہے، سنت کا نور ہے، مدینہ سے ہی نکلا ہے، یہ حق بات ہے. لیکن اس کو ایک معنوی نور نہیں، بس کو حصے نور بیان کر کے ایک ظاہری نور لوگوں کو اب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں جانتے کیا ہے، عقیدہ کیا تھا اصل میں، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بشری نور ہیں، وہ نور اب قبر سے نکل کر آسمان کی طرف جا رہا ہے. اس لیے پھر مدینہ کے نام کو بھی تبدیل کیا. آج جب ہم حق کی بات کرتے ہیں تو جاہل لوگ کہتے ہیں دیکھیں گستاخ رسول ہیں، انہوں نے کچھ چھوڑا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یہی لوگ کہتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی دشمنی کی انتہا دیکھیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جو ہیں وہ جہنم میں ہیں، کافر تھے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ کا نام تبدیل کر کے مدینہ منورہ نہ رکھے، مدینہ طیبہ رکھے یا مدینہ نبویہ رکھے، یہ تو گستاخ رسول ہے. اور جاہل لوگ ان کی باتیں سن رہے ہیں، میرے بھی بغیر علم کی بنیاد کے، بغیر دلیل کے ہمارے علماء بات نہیں کرتے. ہاں اگر کوئی شخص ثابت کر دے کہ دسویں صدی سے پہلے بھی مدینہ منورہ کا نام استعمال ہوتا تھا تو ہم بھی کہیں گے. لیکن آج ہم باتوں میں بعض اوقات کہتے مدینہ منورہ، لوگ سمجھتے نہیں ہیں. جیسے کہ معجزہ کا لفظ آج لوگوں کے بیچ میں کیسے مشہور رائج، میں آیت لاؤں گا تو کہیں پتہ قرآن مجید کی آیت کی بات کر رہا ہے، یہ کون سی آیت کی بات کر رہا ہے. یہ چند مفاہیم ہیں جو میں وضاحت کرنا چاہتا تھا. میں یہ کہوں گا کہ طالب علم کو چاہیے کہ مدینہ طیبہ کہے، بہتر یہ ہے. جی ہاں بہتر یہ ہے مدینہ طیبہ کہا جائے، اور سمجھانے کے لیے مدینہ منورہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر کوئی اختلاف کرے. جھگڑنا نہیں اس معاملے میں، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، یہ جھگڑنے کی بات نہیں ہے. بسم اللہ. اب وہ لے لیں جی، مکہ مکرمہ تو موجود ہے جی، اور مکہ مکرمہ کے پیچھے کوئی باطل عقیدہ چھپا ہوا نہیں ہے. لیکن مدینہ منورہ میں کے اندر، منورہ کے لفظ کے اندر باطل عقیدہ چھپا ہوا ہے بعض صوفیوں کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں نور ہیں. اب اس باطل عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے نام بھی تبدیل کر رہے ہیں اس طریقے سے. نمبر آٹھ، نمبر نو، کفر کی اقسام کو جاننا. کفر اکبر ہو تو کفر اصغر بھی ہوتا ہے. یہاں پر جو کفر کا لفظ استعمال ہوا وہ دونوں ہو سکتے ہیں. کفر اکبر تب ہوتا ہے جب کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ تارے ہی بارش کے مالک ہیں، یہ کفر ہے. اور کفر اصغر تب ہوتا ہے جب یہ کہا جائے کہ نعمت جو ہے بارش نعمت ہے, سب سے بڑی نعمت ہے کہ بارش جو ہے وہ تاروں کی حرکت سے آئی ہے, سبب تارے ہیں, یہ کفر اصغر ہے. نمبر دس, اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صفت کا ثبوت, اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. نمبر گیارہ, اللہ تعالیٰ کی نعمت کسی اور کی طرف منسوب کرنا کفر ہے, اسے کفر اصغر کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی نعمت کسی اور کی طرف منسوب کرنا کفر ہے. جی یہی ہے کہ بارش فلان تارے کی وجہ سے آئی ہے, جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر فلان شخص نہ ہوتا تو آج میں بھوکا مر جاتا, یعنی رزق فلان شخص دیتا ہے. یہ عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے میرے بھائی, رزق اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے, سبب اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. اس کی تفصیل آگے کے ابواب میں آئے گی انشاءاللہ. نمبر بارہ, یہ کہنا کہ فلان تارے کی وجہ سے بارش آئی ہے حرام ہے شرعاً, یہ کہنا بھی جائز نہیں, عقیدہ بھی جائز نہیں اور زبان سے کہنا بھی جائز نہیں ہے. نمبر تیرہ, عربی زبان میں لفظ سما جو ہے وہ آسمان کو بھی کہا جاتا ہے اور بارش کو بھی کہا جاتا ہے. دیکھیں لفظ ایک ہے عربی زبان میں, السما کے دو مفہوم ہیں, دو معنی ہیں, ایک تو آسمان, دوسرا معنی ہے بارش. بارش کو بھی آسمان کہا جاتا ہے عربی زبان میں. جی عربی زبان میں السما آسمان کے دو معنی ہیں, نمبر ایک معروف آسمان جو ہم جانتے ہیں, نمبر دو بارش. بارش کو بھی آسمان کہا جاتا ہے. نمبر چودہ, بندگی کی دو قسمیں ہیں, العبودیہ دو قسمیں ہیں, ایک تو عام بندگی جس میں کافر بھی شامل ہے. کافر اللہ تعالیٰ بندے ہیں کہ نہیں؟ کافر اللہ کے بندے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے بندے ہیں چاہے وہ مانے یا نہ مانے, اسے کہتے العبودیت القہریت القصریہ. پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے غلام ہے, کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے غلام ہے, اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے. وہ دوسری قسم ہے خاص عبودیت, خاص خاص غلامی, یہ مومنوں کے لیے ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں. اور تیسری قسم بھی ہے وہ خواص الخاص ہے جو انبیاء کے لیے ہے, مرسلین کے لیے ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں, ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے. نمبر پندرہ, مصلح حدیث میں ایک فائدہ ہے, اسے کہتے ہیں ضبط الراوی, کہ راوی کی حدیث اتنی یاد ہے کہ جگہ کا نام بھی بیان کیا ہے کہ فلاں جگہ تھی جب یہ معاملہ ہوا, بالحدیبیہ. اسے کہتے ہیں کہ راوی نے صرف روایت کو یاد نہیں کیا بلکہ روایت کے متعلق جو بھی چیزیں تھیں, بارش تھی, جگہ کون سی تھی, کیا تھا, اس کو بھی یاد کر لیا ہے. اسے کہتے ہیں ضبط الراوی. نمبر سولہ, کفر کا خطرہ ہمیشہ موجود ہے اور مومن کو چاہیے کہ اسے بچ کے رہے. نمبر سترہ, بعض اوقات ایک لفظ سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے, ایک کلمہ سے. کیسے ہلاک ہوئے؟ کہ بعض لوگوں نے کیا کہا کہ فلان تاروں کی وجہ سے بارش ہوئی, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ کافر ہے. دیکھیں ایک قول ان کے نزدیک چھوٹا سا قول ہے, اگر وہ نہ کہتے تو اچھا نہ تھا, اگر گنگے ہوتے تو اچھا نہ تھا, لیکن بعض اوقات ایک کلمے کی وجہ سے, ایک لفظ کی وجہ سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے. ایک روایت میں ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی منہ سے اپنی زبان سے ایک کلمہ کہتا ہے, وہ اسے جہنم کی تہ 70 سال دور کر دیتی, جہنم کی تہ میں, ایک کلمے کی وجہ سے. وہ یہ کون سے کلمات ہیں جانتے ہیں؟ یہ کفری الفاظ ہیں, یہ شرکی الفاظ ہیں جو انسان کو دار اسلام سے خارج کر دیتی ہیں. یا غوث میر مدد فرما, علی مشکل کشا ہے, یہ جو کلمات ہیں کہنے والا تو کہہ رہا ہے, چاہے اس کی حاجت پوری ہو یا نہ ہو, اس نے تو کہہ دیا. اور اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی حاجت پوری کرنے والا نہیں ہے. اب کیا سمجھتے رام کے پجاری جو ہے جب بت کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کے کچھ مانگتے ہیں تو وہ بت دیتا ہے, یا گائے کو سجدہ کرنے والے گائے کو دیتی ہے, گائے بیچارے جو خود بھوکی اور پیاسی انتظار کرتے کب اسے چارہ ڈالا جائے. جو ان کو بھی دیتا ہے, جو ان کی مشکل کو بھی ٹالتا ہے, وہی ہر مخلوق کی مشکل کو ٹالتا ہے. جب یہ مسلمہ بات ہے کہ نہ بت کچھ دیتا نہ گائے کچھ دیتی ہے, تو پھر ان کی عقل میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, عبد القادر جیلانی بھی مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے ہیں, زندگی ساری مشکلیں اور پریشانیاں میں زندگی گزارتے رہے ہیں, اپنی مشکل تو حل نہ کر سکے, اپنی پریشانیاں دور نہ کر سکے اپنی زندگی میں, اور اس بہترین دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ پریشان ہوتے ہیں. سیدنا علی بن ابی طالب کو نماز پڑھتے ہوئے محراب میں قتل کر دیا جاتا ہے, شہید کر دیا جاتا ہے. اپنی مشکل تو دور نہ کر سکے, اپنی حاجتیں پوری نہ کر سکے. ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو سیدنا علی بھیجتے ہیں کہ مال غنیمت افضلوں کو ملا ہے اور کچھ لونڈیاں غلام بھی ہیں, تو جا کے اپنے والد سے کہیں کہ کوئی لونڈی دے دیں تاکہ آپ کے ساتھ کوئی مدد ہو جائے. سبحان اللہ, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لونڈی یا غلام کچھ نہیں دیتے, ان کو ایک دعا سکھا دیتے ہیں کہ سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور فرمائے گا, کہ سونے سے پہلے تسبیحات پڑھ لیا کریں. سبحان اللہ, تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر, یہ پڑھ لیا کریں. سیدنا علی بن ابی طالب کہ ایک مرتبہ آنکھیں جو ہیں سرخ ہو گئی, بیماری لگ گئی آنکھوں میں, اتنی شدید تکلیف تھی کہ آنکھیں کھول نہ سکتے تھے, چل نہ سکتے تھے. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی کہاں بلا کے آؤ. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے, چل نہیں سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بھیج, دو صحابی جاتے ہیں سیدنا علی کو پکڑ کے آتے ہیں, چل نہیں سکتے, عاجز ہیں چلنے سے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لعاب مبارکوں کے آنکھوں میں ڈالتے ہیں, ان کے لیے دعا کرتے ہیں, تندرست ہو جاتے, فوراً تندرست ہو جاتے ہیں. جنگ خیبر کا میدان لگا ہوا ہے, اپنی مشکل دور نہ کر سکتے اپنی زندگی میں, اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے محتاج رہے ہمیشہ, اور مرنے کے فوراً بعد مشکل کشا بن گئے. سبحان اللہ, تو ایک کلمے سے ایک لفظ سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے, اور ایسی ہلاکت جس کو کبھی نکل نہیں سکتا. یاد رکھے اگر توبہ نہیں کرتا تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. دنیا تو ہم چھوڑ کے ہی جائیں گے اور یہ ہاتھ خالی جائیں گے. یاد رکھیں اللہ کی قسم اس ہاتھ میں ایک ریال, ایک دینار, ایک درہم, ایک روپیہ نہ ہوگا. خوش قسمت وہ ہے جو دو سفید کپڑے لے کے جاتا ہے اس دنیا سے, ورنہ آج اللہ تعالیٰ رحم کرے جو ہم دیکھ رہے ہیں, جو بچوں کے جو حالات ہیں, جو جیسے ہمارا معاشرہ ہے, اللہ تعالیٰ رحم کرے. اب پتہ نہیں کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں, ہمیں یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ کفن ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا, اس دنیا سے ہم کیسے جائیں گے. لیکن جو آپ کے ساتھ جائے گا وہ نہ تو بچہ جائے گا, نہ مال و دولت جائے گی, نہ آپ کا کوئی پیارا جائے گا, نہ کوئی بزنس جائے گا, نہ کوئی فیکٹری جائے گا, آپ کا عمل آپ کے ساتھ جائے گا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں جنازے میں, دو واپس آ جاتے ہیں اور ایک ساتھ رہ جاتی ہے. جو واپس آ جاتی ہیں اس کا مال اور اس کے اہل و عیال, گھر والے اسے وہاں پہ چھوڑ کے آتے ہیں, جان چھوٹ گئی ہماری. کیا رہتا ہے؟ اس کا عمل. اچھی طرح سنیں, آپ کا عمل آپ کے ساتھ رہتا ہے, جو قبر کے وقت سے لے کے پل سرات تک, جب تک جنت میں نہیں جاتے یہی عمل تمہارا ساتھ ہوگا. یوں سمجھے کہ آپ کے اعمال صالحہ کے آپ قدم رکھ کے آپ چل رہے ہیں. ہر طرف ہلاکت ہے, یہی عمل صالحہ آپ کو اٹھا کے چلتا ہے. آخرت کی ہر ہول ناکیوں میں یہ تو تمہارے ساتھ, قبر کے اندر عمل صالح تمہارے ساتھ ہے, میدان محشر میں عمل صالح تمہارے سر کے اوپر سائے بن کر رہے گا. حوض کوثر میں آپ وسلم کے قریب یہ عمل صالح لے کے جائے گا, اور بدعتی تو وہ روکا جائے گا نا, فرشتے روک لیں گے. یہ عمل صالح سرٹیفکیٹ ہے کہ آپ وسلم کے دست مبارک سے حوض سے آپ کو پانی پلایا جائے گا. پل صراط کے گزرنے میں یہی عمل صالح آپ کے ساتھ ہوگا, اور جب تک آپ جنت میں نہیں جاتے عمل صالح آپ کا ساتھ نہیں چھوڑنے والا, بلکہ جنت کے اندر بھی جب تک کہ جنت کا بلند ترین مرتبہ پر فائز نہیں ہوتے تمہارا ساتھ نہیں چھوڑنے والا. جنت سب برابر تھوڑی ہوتے ہیں نا, جس کے عمل صالح جتنا زیادہ اتنی درجہ بلند ہے. چند کلمات کہنے سے دنیا بھی گوا دی, دنیا تو ہم گوا کے جائیں گے کہ نہیں, دنیا کسی کی نہیں, ہم سب چھوڑ کے جائیں گے. امیر بھی چھوڑ کے جائے گا, غریب بھی چھوڑ کے جائے گا, عالم بھی چھوڑ کے جائے گا, جاہل بھی چھوڑ کے جائے گا. یہاں پر ہم سب برابر ہو جائیں گے, پتہ ہے مرنے کے بعد عالم جاہل غنی فقیر بڑا چھوٹا سب برابر ہو جاتے ہیں کہ نہیں, مرد عورت سب برابر ہو جاتے ہیں, زیرو سے سٹارٹ ہوتا ہے. دنیا سب چھوڑ چکے ہیں لیکن فرق کس میں ہوتا ہے؟ اعمال میں ہوتا ہے, اور اعمال بغیر صحیح عقیدے کے عمل نہیں ہوتے. عمل صالح کی دو شرطیں ہیں, الاخلاص للہ جل شانہ, اخلاص توحید کی بنیاد اخلاص ہے, واتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. عبادت کرنی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی اخلاص ہے, کیسے کرنی؟ جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم, یہ اتباع ہے, یہ کامیابی کا راستہ ہے. اور آخر میں شیخ صاحب فرماتے ہیں, ولہما صحیح بخاری مسلم میں, من حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما, سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں, حدیث میں فرماتے ہیں, اس روایت میں یعنی لمبی روایت ہے, اس میں سے وہ کہتے ہیں, قال بعضهم, بعض لوگوں نے کہا, سیدنا عبداللہ بن عباس کا فرمان ہے یہ, قال بعضهم, بعض لوگوں نے یہ کہا, صدق نو کذا و کذا فانزل اللہ هذه الآیات, کہ فلان فلان ستارہ جو ہے وہ منفی ثابت ہوا اور سچ ہے, تو اللہ تعالی نے ان کی تردید کرتے ہوئے ان آیات کو نازل فرمایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقران کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون تنزیل من رب العالمین افبهذا الحدیث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم انکم تکذبون. سورۃ الواقعہ آیت نمبر 75 سے 82 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, مجھے قسم ہے ستاروں کی منازل کی, اگر سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے, بے شک یہ قرآن مجید بلند مرتبے والا ہے, جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اسے وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں, یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے, تو پھر کیا تم اس کلام سے بے اعتنائی اور بے مروتی کرتے ہو اور اس کی تکذیب کرنے کو اپنا وظیفہ بناتے ہو؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما مشہور مفسر قرآن, حبر هذه الأمة, جن کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, اللهم علمه التأويل, کہ اللہ تعالیٰ سیدنا عبداللہ بن عباس کو قرآن مجید کی سمجھ عطا فرما. ان آیات متعلق فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ تارے جو ہیں وہ سچے ہیں, مفید ہیں, یعنی تارے جو ہیں نفع نقصان کے مالک ہو سکتے ہیں, یہ عقیدہ تھا ان کا, تو اللہ تعالیٰ کی تکذیب کے لیے ان کی اس بات کی تردید کرتے ہوئے ان آیات کو نازل فرمائے, سورۃ الواقعہ کی آیات کو, کہ تم جو کہتے ہو تم جھوٹ کہتے ہو, نفع نقصان کا مالک صرف ایک ہی ذات ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا, یہ تارے تو خود مخلوق ہو, جو خود مخلوق ہے وہ محتاج ہے, اور محتاج کسی کے لیے حاجت روا نہیں ہو سکتا. اس اثر میں جو اہم فوائد ہیں, نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے کہ اپنی مخلوق میں سے جس چیز کی قسم کھانا چاہے, اللہ تعالیٰ مالک ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ تاروں کی قسم کھائی ہے, بعض اوقات اللہ تعالیٰ فجر کی قسم کھاتا ہے, بعض اوقات عصر کی قسم کھاتا ہے, بعض اوقات دن کی قسم کھاتا ہے, بعض اوقات رات کی قسم کھاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ مالک ہے کائنات کا, اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جب چاہے جس چیز کی قسم کھائے. لیکن مخلوق کے لیے, نمبر دو, مخلوق کے لیے جائز نہیں کہ وہ غیر لوگ کی قسم کھائے, غیر لوگ کی قسم کھانا شرک ہے, کعبے کی قسم کھانا شرک ہے, کسی ولی کی قسم کھانا شرک ہے, نبی کی قسم کھانا شرک ہے, اشارے جائز نہیں ہیں. جی ایمان کی قسم یا بعض لوگ کہتے ہیں امانت کی قسم, یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ درست نہیں ہے. اچھا قرآن کی قسم کھانا جائز ہے نہیں؟ نہیں جائز. قرآن کی قسم کھانا جائز ہے. علماء کے دو اقوال ہیں جو قراج ہمیں سمجھتے ہو کہ جائز ہے, کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام ہے, اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, اللہ تعالیٰ کی قسم کھانا بھی جائز ہے, اللہ تعالیٰ کی صفت کی قسم کھانا بھی جائز ہے. اور قرآن کلام اللہ, اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. نمبر تین, اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو محفوظ کیا قرآن مجید کی حفاظت سے. قرآن مجید محفوظ ہے کہ نہیں؟ محفوظ ہے, تو پورا دین محفوظ ہے. نمبر چار, قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہے, مخلوق نہیں ہے. وہ یہ رد ہے معتزلہ کا. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام ہے, اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے, مخلوق نہیں ہے. بعض لوگوں کے یہ غلط عقیدہ کہ قرآن مجید مخلوق ہے. نمبر چار, معتزلہ کا رد جو کہتے ہیں قرآن مجید مخلوق ہے, ان کا رد ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ تنزیل من رب العالمین, تنزیل اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. نمبر پانچ, اللہ تعالیٰ کی صفت علو, بلند کی صفت کا ثبوت. تنزیل کہاں سے کیا جاتا ہے؟ نازل اوپر سے نیچے ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب نازل کروانا کہاں پہ ہے؟ اوپر ہے. اگر ہر جگہ موجود ہوتا تو پھر اوپر سے نیچے اتارنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ کے ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, بلندی میں ہے. نمبر چھ, وحدہ الوجود کا رد جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. یہ غلط عقیدہ ہے, اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے الرحمن علی العرش استوى, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. جی اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى, سورۃ طه میں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. بعض لوگوں کا یہ غلط عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. کیا دلیل ہے؟ نمبر ایک, وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید, کہ ہم انسان کے شہر رگ کے بھی زیادہ قریب ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ ہر انسان کے شہر رگ کے زیادہ قریب ہے تو پھر ہر جگہ موجود ہے کہ نہیں؟ آپ وہاں پہ بیٹھے آپ کے قریب, وہاں پہ بیٹھے آپ کے قریب ہیں, یہاں پہ میرے قریب ہے, تو ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. یہ بات درست نہیں ہے اور یہ دلیل بنتی بھی نہیں ہے, کیونکہ قرب کا مطلب عربی زبان میں یعنی شرعی دلیل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا عرش پر مستوی ہے. اب ہمیں تواد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا عرش پر بھی مستوی ہے اور شہرک کے قریب بھی ہو. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیتیں جو دو قسم کی ہیں, ایک تو ہے محکم آیات, دوسرے متشابہ آیات. محکم آیات کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ سنتے ہیں ایک ہی مطلب آپ کے ذہن میں آتا ہے, صرف ایک, دوسرا نہیں آتا. اب دونوں میں دیکھیں الرحمن علی العرش استوى, عرش پر مستوی, دوسرا مطلب ذہن میں آتا ہے؟ کوئی معنی آتا ہے اس کے علاوہ کہ نیچے بھی ہو سکتا ہے, دائیں بائیں جانب بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں آتا, ایک ہی ہے. لیکن نحن اقرب من حبل الورید, ہم انسان کے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں. اور معنی بن سکتا ہے نحن فرق, اب اگر آیات کے سیاق و سباق دیکھیں تو فرشتے ہیں, کہ ہم انسان کے شہرت کو زیادہ قریب ہیں. نمبر دو, قریب کا لفظ دیکھیں, قریب کا لفظ صرف ایک معنی رکھتا ہے, کچھ اور معنی بھی ہیں. قرب میں قرب زمانی ہے, قرب مکانی ہے, قرب النسب ہے, عربی زبان کی بات کر رہا ہوں میں, قرب النسب ہے. اور قرب کے معنی میں تأیید اور نصرت بھی آتی ہے. مثال دیکھیں آپ کیا لگتے ہیں ان کے بھائی ہیں, یہ کہتے ہیں یہ میرا قریب ہے. کیا مطلب ہے یہ؟ اس قرب کا کیا معنی ہے؟ رشتہ داری, رشتہ داری. لفظ کون سا؟ قریب. اچھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقتربت الساعة وانشق القمر, اقتربت الساعة, قیامت قریب ہے. یہ قریب کون سی ہے؟ وقت کے اعتبار سے, اسے کہتے قرب زمانی. تیسرے پر قرب مکانی جو ہے, فلان میرے قریب بیٹھا ہے, نعمت اللہ میرے قریب ہے. قریب کیا مطلب ہے؟ جگہ کے اعتبار سے قریب ہے. میدان جنگ میں جنگ کا قائد موبائل فون سے کہتے کہ گھبراؤ نہیں، میں تمہارے قریب ہوں، یعنی میں تمہارے ساتھ ہوں. خود دور بیٹھا ہے لیکن نصرت تو مدد کے اعتبار سے میں تمہارے قریب ہوں. تو عربی زبان میں قرب کے معنی میں بہت سارے معنی ہیں. اب ہم جب دیکھتے ہیں جیسے سورۃ آل عمران نمبر 7 میں آئے کہ قرآن مجید کی دو آیتیں ہیں، دو قسم کی آیتیں، محکم متشابہ ہیں، تو دونوں میں سے محکم کون سی متشابہ کون سی ہے؟ کوئی بھی عقل مند مجھے بتا دے. الرحمن علی العرش استوى نحن اقرب من حبل الورید، کون سی محکم ہے کون سی متشابہ ہے؟ محکم ہے الرحمن علی العرش استوى، محکم آیت ہے. لیکن نحن اقرب من حبل الورید متشابہ آیت ہے. نہیں نہیں، یہ بات کس نے کہی آپ کو؟ سیاح مطلب اپنے عقیدہ بھائی کا یہ کہنا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں محکمات وہ ہیں جن کا تعلق احکام شرعیہ سے ہے، یعنی نماز، روزہ، حج، زکات سے ہے، شادی بیاہ کے معاملات میں. سبحان اللہ، یہ کتنی ناانصافی ہے کہ عقیدہ کے امور آپ نے خارج کر دیے سارے. عقیدہ کا تعلق محکمات سے نہیں ہے، بنیادی طور پر عقیدہ کے امور داخل ہیں محکمات میں، اور بعد میں جو عبادات ہے. یاد رکھیں شریعت تین قسم کی ہے، تین حصے شریعت کے، عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں. جب عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر نہ عبادت کام آتی نہ معاملات اچھے کام آتے ہیں، یاد رکھیں. اور یہ الرحمن علی العرش استوى اور جتنی آیات قرآن مجید میں محکمات آیات عقیدہ کے متعلق ہے، آپ کسی اور چیز میں نظر نہیں آئے گا. کہیں توحید کو دیکھیں آپ، شرک کے معاملات کو دیکھیں، توحید کے معاملات کو دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بیان کیے ہیں. محکم آیات ہیں اور متشابہ آیات وہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے امتحان ہے. اور اس آیت کو تدبر سے جا کے پڑھنا، سورت آل عمران آیت نمبر 7 کی تفسیر بھی جا کے پڑھنا ترجمے کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اہل علم ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، وہ متشابہ کو لوٹاتے محکم کی طرف، ان کے نزدیک کوئی فرق نظر نہیں آتا، وہ عمل محکم پہ کرتے ہیں. نحن اقرب من حبل الورید متشابہ ہے، الرحمن العرش استوى محکم ہے، اس کو اس پر لوٹا دیا تو نتیجہ کیا نکل رہا تھا؟ عرش پر اسے ہر جگہ موجود نہیں ہے. لیکن جن کے دلوں میں مرض ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ متشابہ پہ عمل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہی حق ہے، محکم کی طرف دیکھتے نہیں. اور پھر محکم کو جب سامنے آتے ہیں اسے تبدیل کرنے کے لیے پھر ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ تو محکم احکام شرعیہ، لفظ محکم ہے تو مطلب احکام شرعیہ ہیں، احکام شرعیہ یعنی عبادات معاملات ہیں. بارک اللہ فیک، یہ بھی دوسری دلیل ہے، غلط فہمی ہے یہ ان لوگوں کی جو کہ ہر جگہ موجود ہیں. اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ حدید آیت نمبر 3 آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ ہم اکمین ہوں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر مستوی ہے، ایک ہی آیت میں. اور پھر معیت مطلب دیکھتے ہیں آپ، ساتھ مع، معیت کی کتنی معانی ہے عربی زبان میں، ایک معنی ہے. ساتھ مطلب کیا؟ کہ میں آپ کے ساتھ، آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، ہاتھوں میں ہاتھ ہے، یہ مطلب ہے. یا ساتھ مطلب اس سے ہٹ کر کے اور معنی بھی ہے، مثال دیکھیں آپ، صرت والقمر، میں چلا چاند کے ساتھ. چاند کہاں پہ؟ آسمان. آپ رات کو سفر کر رہے ہیں، اور عربی محاورہ بھی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں میں چلا چاند کے ساتھ، میں چل رہا ہوں چاند میرے ساتھ چل رہا ہے، تو چاند آپ کے ساتھ تو نہیں ہے. چاند کہاں پہ؟ آسمان میں. آپ کہاں پہ؟ زمین میں ہیں. یہ تناسب زمین و آسمان کا موجود ہے، خالق دونوں مخلوق، چاند مخلوق ہے اور چلنے والا بھی مخلوق ہے. تو رب الجلال سبحانہ و تعالی جو خالق ہے، جو مالک ہے، جب یہ فرماتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، تو پھر بعض لوگوں کا ذہن کیوں دوڑتا ہے اس طرف کہ ہمارے ساتھ قرب مکانی ہے، کہ جگہ میں ہمارے ساتھ ہر جگہ موجود ہے. جب چاند کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چاند آسمان میں، سورج میرے ساتھ ہے، سورج آسمان پہ کھڑا ہے، میرے ساتھ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں ہو سکتا ہمارے ساتھ جب وہ عرش پر مستوی ہو؟ ساتھ نہیں ہو سکتا؟ ساتھ ہو سکتا ہے. اور پھر میدان جنگ میں ایک قائد کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، پیچھے نہ ہٹنا. وہ بیٹھا اپنے گاڑی میں بیٹھا یا اپنے آفس میں بیٹھا ہے، اور وہ فون کے ذریعے فوجوں کو کہہ رہا میں تمہارے ساتھ ہوں. آپ مکہ میں جاتے ہیں، آپ سے ملاقات ہوتی ہے، کیا حال ہے، خیریت ہے؟ آپ کس کے ساتھ؟ آپ میں فیملی کے ساتھ ہوں. آپ تو اکیلے، فیملی کہاں ہے؟ فیملی تو ہوٹل میں انتظار کر رہی ہے، حرم کے اندر نماز پڑھ رہی ہے. تو ساتھ کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ جگہ کے اعتبار سے آپ کے ساتھ ہو، ساتھ مطلب یہ ہوتا ہے جگہ کے اعتبار سے بھی ساتھ ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس کے ہٹ کے بھی دوسرے معنی ہوتے ہیں. یہ بعضوں کو غلط فہمی ہوئی ہے. مسئلہ پتہ کیا ہے؟ بعض عقیدہ پہلے بنا لیتے ہیں، پھر دلیل ڈھونڈتے ہیں، جہاں پر انہیں کوئی بات مل جائے اس کو دلیل بنا دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. یعنی ایک آیت پہ آپ عمل کر رہے ہیں، دوسری آیت کو کیوں چھوڑ دیا؟ اب اس آیت پہ عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ الرحمن علی العرش استوى، ارض کیا جواب دیں گے؟ اور اہل سنت والجماعت کے علماء کے عقائد میں سے جو بنیادی عقائد ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے، یہ صوفیوں کا عقیدہ ہے، جیسے کہ ناموں میں تبدیل ہوئی صوفیوں نے لوگوں کے عقائد بھی تبدیل کر دی. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.